أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اے ایمان والو، تم سود مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم خدا کو پانے کے ارادے میں کامیابی حاصل کرو.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہے.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے. یہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين.
جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے صاحبان احسان کو دوست رکھتا ہے.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
اور جب وہ کھلی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے ہوئے کاموں پر اصرار نہیں کرتے.
اولئک جزاؤہم تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ کتنا اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
تم سے پہلے بہت سی قوموں کے مثالی واقعات گزر چکے ہیں زمین میں چلو پھرو تو دیکھ لوگے کہ قانون قدرت کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا
هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين
یہ بیان ہے عام لوگوں کے لیے عشق الہی کا اور یہ تقوی پسند طالبان دیدار خدا کے لیے مکمل نصیحت ہے
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
اور تم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے راستے میں نہ تو تھکو اور نہ غم کرو تم ضرور کامیاب رہو گے اگر تم مخلص مومن ہو
اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ والله لا يحب الظالمين
جنگ احد میں اگر تمہیں کوئی چوٹ لگی ہو تو دوسروں کو بھی ایسی چوٹ جنگ بدر میں لگ چکی ہے ایسے دنوں کو تو ہم لوگوں کے اندر پھراتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے اور مومنوں کو ممتاز بنا دے اور تم میں پہلے چند کو شہید بنائے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ
اور یہ اس لیے تاکہ اللہ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ
کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہیں چھانٹا ہے جنہوں نے جہاد کیا اور ثابت قدمی کا عملی ثبوت دیا
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
اور جنگ میں حصہ لینے سے پہلے تو تم شہید ہونے کی تمنا کر رہے تھے سو اب تم نے اس کو آنکھیں چار کر کے دیکھ بھی لیا ہے تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے 14 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون
اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم خدا کو پانے کے ارادے میں کامیابی حاصل کرو چونکہ جنگ احد میں گھاٹی کا مورچہ چھوڑنے والوں کی لغزش کا اصل سبب مال و دولت کی محبت اور لالچ تھی اور عرب کے سرمایہ داروں کے پاس دولت کمانے کا ایک بڑا ذریعہ سودی لین دین تھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ جنگ احد کے بیان میں سودی لین دین روکنے کا ذکر فرمایا اس کے علاوہ سودی کاروبار کا جنگ سے یوں بھی تعلق ہے کہ سرمایہ دار لوگ سود سے کمائی ہوئی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے ایک طرف خود جنگ کا بہترین ساز و سامان اور اسلحہ تیار کر لیتے ہیں اور دوسری طرف نادار قوموں کو قرض دے کر ان کو جنگ کے لیے آمادہ کرتے ہیں اس طرح سود انسانی زندگی میں جنگ جاری رکھنے کا ایک بڑا سبب بن جاتا ہے اس مناسبت سے یہاں سودی لین دین بند کرنے کا مطلق حکم نازل فرمایا سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمائی ہے اور بیع و شراء کی اجازت اور اس کے حلال ہونے کو دو ٹوک اور صاف انداز میں یوں بیان فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا البقرہ آیت نمبر 275 یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام کیا ہے لغت میں ربا کے معنی زیادہ ہونا بڑھنا نشونما پانا ہے اور اصطلاح شرع شریف میں ربا سود بیچ زیادتی مٹی وغیرہ کو کہتے ہیں المنجد مطبوع مصر صفحہ نمبر 430 و 431 اس وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل رقم پر جو بھی رقم زیادہ ہوتی ہے وہ ربا ہے اس کا کھانا حرام ہے اور تجارت میں لگائی ہوئی رقم پر جو زیادتی یعنی فائدہ حاصل ہوگا وہ نفع ہے اور اس کا کھانا حلال ہے بغیر تجارت کے کسی رقم میں جو زیادتی ہوتی ہے اور جس کو قرآنی اصطلاح میں ربا اور حرام کہا گیا ہے اس کو ہندوستان اور پاکستان میں سود مٹی بیچ یا انٹرسٹ کہا جاتا ہے جس کسی شخص کے پاس ضرورت سے فاضل پیسہ جمع ہو جائے اور وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس کو خرچ نہ کر کے اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پیسے کو وہ بغیر کسی جوکھم کے اور کس طرح بڑھا سکتا ہے تب وہ ایسے ضرورت مندوں سے معاملت کرتا ہے جنہیں اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر انہیں کسی کاروبار کے لیے سرمایہ اور رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ ایسے ضرورت مند لوگ اس کو مل بھی جاتے ہیں۔ اسلام سے قبل کسی کو رقم دے کر سود لینے کے طریقے ایسے بھی رائج تھے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے ایک وقت کا تعین کرتا اور کچھ مہلت دیتا۔ اگر اس کا مقررہ وقت گزر جاتا اور اسے قیمت نہ ملتی تو وہ مزید مہلت دیتا، مگر ساتھ ہی مقررہ قیمت میں بھی اضافہ کر دیتا۔ ایک صورت یہ تھی کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور یہ بات ٹھہراتا کہ اگر تم مجھے اور اتنی مہلت دو تو میں اتنا پیسہ زیادہ دوں گا۔ ایک دستور یہ تھا کہ دور جاہلیت میں لوگ کسی شخص کو ایک مقررہ مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اس سے ماہ بماہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے۔ جب وہ مدت گزر جاتی تو قرضدار سے اپنی اصل رقم کا مطالبہ کرتے، اگر وہ ادا نہیں کرتے تو مزید کچھ مدت اور مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ ان ساری صورتوں پر غور کرنے سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ سود پر رقم دینے والے کو کسی قسم کے نقصان یا جوکھم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ محنت و مشقت کے بغیر اور کسی بھی نقصان کے بغیر اپنی آمدنی بڑھاتا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں تجارت کا معاملہ الگ نوعیت کا حامل ہے۔ تجارت میں آدمی رقم لگاتا ہے، فائدہ اور نفع کے ساتھ اس کو نقصان اور گھاٹے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کے نتیجے میں ربا یعنی سود حرام اور تجارت اور خرید و فروخت حلال قرار پائی ہے۔ سود کے ضمن آدمی اپنے قرضدار کی کسی بھی پریشانی کو ملحوظ نہیں رکھتا، ظلم و ستم اور ہر طرح کی زبردستی سے وہ سود در سود کے ساتھ اپنی اصل رقم بھی واپس حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں زبردست خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غریب اور سود پر لینے والا آدمی دن بدن پریشان حال ہو کر بعض وقت اپنی زندگی ہی سے ہاتھ دھونے پر اتر آتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اسلام انسانوں میں باہمی محبت اور ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے اور دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت خیال کرے، نہ صرف زبانی ہمدردی کرے بلکہ عملی طور پر بھی اپنے روپیے پیسوں سے دوسروں کی مدد کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے واضح احکام دیتا ہے جن کی بدولت یہ جذبہ ابھر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام طریقوں اور رواجوں کو بند کرنا چاہتا ہے جن سے مالی امداد اور تعاون کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ عز و جل سود خاری کی ذہنیت کو ملیامیٹ کر دینا چاہتا ہے۔ سود خار کا ہمیشہ یہی منشا ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان کو مشکلات میں پھنسا ہوا رکھ کر اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتا رہے اور اس کی مالی پریشانی کو اپنی دولت مندی کا ذریعہ بناتا رہے۔ اس بری عادت کے نتیجے میں آگے چل کر ایسا مٹی خور ایک انسان نما درندہ بن جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں سود خاری بڑھ جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے، سود کے لین دین کی تحریریں لکھنے والے، گواہ بننے والے یعنی سودی معاملے میں کسی بھی قسم سے حصہ لینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ سود کے حرام ہونے کے بارے میں آیت شریفہ لا تأکل الربا یعنی تم لوگ سود مت کھاؤ ایک مطلق حکم ہے، مگر ایسے مطلق حکم میں کچھ عجیب و غریب نکات نکال کر سود کھانے والے یا سود کھلانے والے افراد اس میں کمزور اور بعید از قرآن گنجائشیں نکال کر مفاد پرست اور علماء سو سے ایسے فتوے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ سود کے جائز ہونے اور اس کو کھانے کی راہیں پیدا کرنے میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ بعض مسلمانوں نے تجارت جیسی حلال کمائی کو محض نقصان کے ڈر یا پھر اپنی کاہلی و تن آسانی کے باعث چھوڑ کر سود خواری کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے، جیسا کہ دوسرے کافر و مشرکین سود کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ آج کل بعض لوگ غیر ممالک میں ملازمت کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ وافر مقدار میں سرمایہ رکھتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ کسی بینک میں رکھوا دیتے ہیں یا پھر یہیں کے ملکی لوگ جو اپنے کاروبار کے ذریعے بڑے سرمایہ دار بن جاتے ہیں وہ بھی اپنا سرمایہ بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام بینک حکومت کے منشا کے مطابق اپنے پاس کے جمع شدہ سرمایہ کو عوام میں بطور قرض دیا کرتے ہیں اور معاہدے کی روح سے وہ رقم رکھوانے والے کو بھی معینہ سود کے طور پر 10-15 یا 20% زائد رقم دیا کرتے ہیں۔ اور ادھر وہ بینک جن لوگوں کو یا کاروباری اداروں، کارخانوں، دکانات، انڈسٹریز اور کاشتکاروں وغیرہ کو اپنے پاس جمع رقومات میں سے بطور قرض دیتی ہے، ایسی صورت میں قرض لینے والے افراد فائدہ ہو یا نقصان بہر صورت بینک کو اپنی جانب سے سود کے طور پر ماہ بماہ زائد رقم ادا کیا کرتے ہیں۔ بینک کے قواعد کے مطابق ایسے قرض بینک کی جانب سے عموماً دوسرے ملازمین سرکار کی تنخواہوں کی ضمانت پر یا پھر قرض لینے والوں کی طرف سے کئی گنا قیمتی جائیداد بینک کے حق میں مکفول کرانے پر دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جس انڈسٹری یا دکان یا کاروبار کے لیے بینک قرض دیتے ہیں ان سارے کارخانوں، دکانوں، صنعتی اداروں کو بینک ہی کے حق میں مکفول کر لیتے ہیں اور ان کاروبار چلانے والوں کو کسی بھی قسم کی غلط کاری اور دوسرے کے پاس دوہرے طریقے سے مکفول کرنے یا فروخت کرنے سے روکنے کی خاطر اس جائیداد کے اپنے پاس مکفول ہونے کا ایک اعلان والا بورڈ اس مقام پر لگا دیتے ہیں۔ سود کے ساتھ قرض کی ادائی کے لیے ماہ بماہ وہ ایک رقم بھی معین کر دیتے ہیں تاکہ قرضدار پابندی کے ساتھ قرض ادا کر کے قرض کے بار سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرے، لیکن دیکھنے اور سننے میں یہی آتا ہے کہ بینک سے قرض لینے والوں میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو اپنے کاروبار میں ناکام ہو کر قرض کی ادائی نہ کرنے کی پاداش میں اپنی مکفول کردہ جائیداد سے نہ صرف محروم ہو جاتے بلکہ ان صنعتوں اور کاروبار سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جو اس وقت بینک کے نام پر ہی تھے اور ان کی ملکیت قرضدار کو ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایسے تباہ ہونے والے مقروض لوگوں کے ساتھ بینک کوئی روح رعایت ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اس کے رہن کردہ مکان اور جائیداد کے علاوہ ان ملازمین سرکار کی تنخواہوں سے جنہوں نے گارنٹی دی تھی سود در سود کی صورت میں کئی گنا بڑھا چڑھا اپنا ایک ایک روپیہ بینک وصول کر لیتا ہے اور اس منقولہ کاروبار کو بھی جس پر اس نے اپنا اعلان والا بورڈ لگا رکھا تھا ضبط کر لے کر اپنے گودان میں یا گودان کے باہر کھلی جگہ انتہائی لاپرواہی سے ڈال دیتا ہے، جہاں وہ بارش اور دھوپ میں پڑا رہ کر لاکھوں کا مال گھٹ کر کوڑیوں کا بن جاتا ہے اور غیر منقولہ کاروبار پر اپنی نگرانی قائم کر دیتا ہے۔ اس طرح بینک کے ایسے لاکھوں کروڑوں مقروض افراد ہر سال اور ہر مہینے تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ غور کرو اس طریقے کار کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ اسی طرح کا ظلم نہیں ہے جو اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں رائج تھا؟ یہاں اس تفصیل سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جو سرمایہ دار قہ وہ مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، یعنی کسی بھی ملک کے ناراض، جب یہ لوگ اپنا سرمایہ بینک میں رکھاتے ہیں تو انہیں ان بینکوں سے ان کی رقموں کے علاوہ جو زائد آمدنی وصول ہوتی ہے وہ ان ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں تباہ شدہ مقروض افراد کی املاک کے فروخت ہونے اور ان کے کاروبار کو ضبط و نیلام کرنے کے نتیجے میں وصول شدہ رقومات ہی میں سے ملتی ہے، اور سود کے نام ہی تے ان ڈپازٹ کرانے والے افراد کو بینک یہ رقم ادا کرتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، مگر کثرت تو ایسے افراد ہی کی ہوتی ہے جو نا دہندہ قرض دار بن کر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور ان کے کاروبار، مشنریز، کارخانے اور تمام اثاثہ جات زور و زبردستی کے ذریعے بینک حاصل کر لیتا ہے۔ اب مسلمانوں کے غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے اور صرف زبانی ہمدردی نہ کر کے عملی طور پر اپنے روپیے پیسے سے دوسروں کی مدد کرے، کیا بینک کے اس نظام لین دین سے وہ پورا ہوتا ہے؟ ظلم و ستم کے ساتھ اور مقروض افراد کی تباہی و بربادی کے ساتھ بینک جب اپنی رقم بہر طور و بہر صورت وصول کر کے اس رقم ہی میں سے ڈپازٹ کرنے والوں کو سود ادا کرتا ہے تو ایسا نظام کیا اسلام سے قبل کے ایام جاہلیت والے لین دین کے نظام کے مماثل نہیں ہے، جو ایک دستوری انداز میں شائستگی کا لبادہ اوڑھ کر وہی کام کر رہا ہے جو اسلام سے قبل ایام جاہلیت میں کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ یا ہمارے معاشرے کے اس مستی خور جیسا نہیں ہے جو بے حس بن جاتا اور درندہ صفت ہو جاتا ہے؟ اسلام آنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان طریقوں سے وصول ہونے والی آمدنی اور روٹی سے بچانا اور اس کو ملیامیٹ کر دینا چاہا، سود خاری کی ذہنیت کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دینا چاہا تھا۔ یہ بات اللہ کے ارشاد سے پوری طرح واضح ہے، فرماتا ہے کہ حرم الربا، یعنی اللہ نے سود کو اب حرام کر دیا ہے۔ خاتم النبیین افضل الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، لعنت بھیجی رسول اللہ کے تابع تام و اتم حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایسے کام ہی نہ ہونے کی خاطر فرمایا ہے کہ مومن ذخیرہ نہ نکند، یعنی مومن وہ ہے جو ذخیرہ نہ کرے۔ یہ ساری خرابیاں کب پیدا ہوگی؟ ذخیرہ کرنے کے نتیجے میں ہی تو پیدا ہوگی۔ اگر ایسا سرمایہ دار زکات دیتا رہے، عشر دیتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے تو اسے سود خاری سوچے گی ہی کیوں؟ اب ہمارے ملک کے بعض غیر ذمہ دار علماء اور نام نہاد دانشور اللہ کے کلام سے نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنی دانش سے دار الحرب کے نام پر یا غیر حقیقت پسندانہ اور معقولیت سے بعید انداز میں زائد آمدنی پر فے کا اطلاق کرتے ہیں۔ فے وہ مال غنیمت ہے جو جہاد اور اسلامی جنگ کے بعد کافروں سے ملتا ہے۔ اس طرح فے کا اطلاق کر کے بینک کے سود کے جائز ہونے یا سود کو ثواب و خیر کی نیت کے بغیر فقراء، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دینے یا پھر ملک کی دینی خدمات انجام دینے والی جماعتوں اور اداروں کو بطور صدقہ دینے کی جو باتیں فتویٰ دے کر کر رہے ہیں، مسلمان سوچیں کہ وہ باتیں کس قسم کی ہیں اور کیسی ہیں، کیا وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہیں یا قرآن کے خلاف ہیں۔ کچھ دینے کی جب ہدایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو مومنوں کو مخاطب کر کے یوں فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، یعنی کسی کو کچھ دو تو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ اور عمدہ چیزیں دو، اور ولا تیمم الخبیث منہ تنفقوا ولستم بآخذیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ یعنی ایسی بری اور ناکارہ چیزوں کو دینے کا ارادہ نہ کرو جن کا لینا تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ ان واضح خدائی احکام کی روشنی میں ہمارے ملک کے بعض غیر ذمہ دار علماء نے یہ جو فتویٰ دے دیا ہے کہ بینکوں میں اپنا سرمایہ جمع کرنے والے اس کی زائد آمدنی لے سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے وہ خود اس کی زائد آمدنی یا سود نہیں لینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ فقراء غریبوں اور مسکینوں میں اس رقم سود کو بانٹ دیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے منشاء الہی کے کس قدر خلاف ہدایت ہے اس کو مسلمان بآسانی سمجھ سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرما دیا ہے کہ تم جس چیز کو خود لینا پسند نہیں کرتے ہو تو وہ چیز دوسروں کو بھی مت دو۔ مطلب یہ کہ جب یہ علماء مانتے ہیں کہ بینک کی ایسی زائد آمدنی کو بعض لوگ لینا نہیں چاہتے ہیں تو پھر قرآنی حکم کے مقابلے میں وہ کس بنیاد پر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس رقم کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو؟ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے فتوے تقوی سے نہ صرف بالکل خالی ہیں بلکہ ایک طرح سے خدائے تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے قطعاً مخالف بھی ہیں، اور ان پر دنیا کی محبت اتنی غالب ہے کہ وہ لوگوں کو حرام خوری پر اکسا رہے ہیں۔ بہرحال قرآنی احکام کی روشنی میں تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ یہ ربا یعنی متی بیچ انٹرسٹ، خواہ کسی فرد سے حاصل ہو یا کسی ادارے سے حاصل ہو یا کسی چٹ فنڈ یا پھر بینک سے حاصل ہو، ہر صورت اور ہر لحاظ سے حرام ہے۔ اوپر جو ارشادات ربانی بیان کیے گئے ہیں اس میں غور کیجئے کہ کہیں بھی کیا کوئی ایسا لفظ موجود ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ کسی مالی اعانتی جماعت اور ادارے یعنی بینک کا سود حرام سے خارج اور مستثنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں ایسی بات کہیں موجود نہیں ہے کہ ایک شخص اور ایک فرد اگر سود دیتا ہے تو حرام ہے اور بینک اگر سود دیتا ہے تو وہ حلال ہے اور اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں اور فتووں کے نام سے فیصلے محض نفسانی ہیں، ان کا تعلق قرآنی احکام سے بالکل نہیں ہے۔ یا تو یہ علماء سو قرآنی احکام کو بھلا بیٹھے ہیں یا پھر ان میں اتنی جسارت پیدا ہو گئی ہے کہ اس مسئلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے تیار ہو گئے ہیں۔ نہ صرف وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہگار بنا رہے ہیں۔ پناہ بخدا، اسلام جنگ و جدال کو ایک وقتی اور مدافعتی ضرورت سمجھتا ہے، نہ کہ ہمیشہ کا مشغلہ۔ چنانچہ آج کل جنگ و جدال ایک مشغلہ سا ہو گیا ہے۔ دنیا میں جدھر دیکھو ادھر جنگ کی تباہیاں عام ہیں۔ ہزاروں لاکھوں آدمی اچانک موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض انسانوں کو زیادہ عقل دی اور انہیں اپنی کائنات کے بعض راز سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ اس سے واقف ہو کر مخلوق خدا کی بھلائی کے کام کریں اور اپنے علم سے کارخانہ کائنات میں مخلوق کے فائدے کے کچھ کارنامے انجام دیں۔ مگر ہو ایسا رہا ہے کہ ان سائنسدانوں میں سے چند جو دہریے، جو ظلم و ستم کی ذہنیت رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس عقل کا استعمال ایسے ہتھیار، ایٹم بم اور ریموٹ کنٹرول بم وغیرہ بنانے میں کیا جس سے آج دنیا کے اکثر علاقوں میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ جو ممالک ان سائنسدانوں کی اس بہیمانہ اور انسانیت سوز روش اور فن کے برے پہلو سے استفادہ کرتے ہیں، وہ ان کے تیار کردہ ہتھیاروں، طیاروں، راکٹوں اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے بموں کو من مانے داموں پر لاکھوں کروڑوں بلکہ کئی بلین روپیوں اور ڈالروں میں ان ممالک میں فروخت کے انتظامات کرتے ہیں۔ روئے زمین پر جہاں کبھی کبھی کوئی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی کشیدگی کو رفع کرنے یا مصالحت کرانے کی بجائے یہ ممالک اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے ہتھیار، نقد یا ادھار فروخت کرتے ہیں، اور ادھار ہو تو پھر سود در سود لاکھوں اور کروڑوں ڈالرز میں علیحدہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ممالک دنیا کے مختلف علاقوں میں جنگ کراتے رہتے ہیں، ہتھیار بیچ کر اور سود لے کر اربوں ڈالرز بٹور لیتے ہیں، جس کو اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام نے ایسی تدبیروں کی واضح رہنمائی کی ہے جن کی وجہ سے انسانی سماج جنگ سے زیادہ محفوظ رہے۔ اس طرح کی ایک تدبیر سود کی ممانعت ہے۔ جنگ احد میں ایک جماعت کی لغزش کی وجہ سے ساری قوم کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس لیے چند احکام دیے گئے تاکہ مسلمانوں کی کمزوریاں دور ہو جائیں اور ان کے نفوس پاک و صاف ہو جائے۔ لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة، پہلا حکم یہ ہے کہ سودی لین دین بالکل بند کرا دو، اور برسوں کے سود در سود کی وجہ سے جو رقمیں لوگوں کے سر ہیں ان کو یکدم چھوڑ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود خاری جس معاشرے میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خاری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک، سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور دوسرا، سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ اسی لیے اگلی آیتوں میں ان اخلاقی امراض سے بچنے کے لیے متقیوں کے چند اخلاقی اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِلَى آخِرِهِ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ یقین اور خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ جنگ احد میں گھاٹی کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں سے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سرزد ہوئی، اس طرح کی کمزوری پھر کبھی کسی فرد یا جماعت سے صادر نہ ہونی چاہیے۔ اگر تم نے یقین اور خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اللہ تم پر باران رحمت نازل فرمائے، اور دنیا و آخرت میں سرخ روئی نصیب ہو۔
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ إِلَى آخِرِهِ۔
تیسرا حکم یہ ہے کہ ان نیک کاموں کی طرف جلد لپکو جو بخشش کا باعث ہوتے ہیں، اور جن کاموں کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں داخل ہو سکو گے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یاد رکھو، یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو متقی ہیں، لہذا تم بھی متقیوں کی شان اپنے میں پیدا کرو۔ آدمی کو متقی ہونے کے لیے سب سے اہم چیز اخلاق الہی سے مزین ہونا ہے۔ الذین ينفقون الی آخرہ۔ اس کے علاوہ متقیوں کی شان یہ ہے کہ خوشحالی ہو کے تنگ دستی، سختی ہو کے آسانی، تندرستی ہو کے بیماری، غرض ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کہ دوسرا ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ الی آخرہ۔ وہ سود خواروں کی طرح نہیں ہوتے کہ غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے الٹے ان کا خون چوس لے۔ والکاظمین الغیظ، یعنی متقیوں کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب میں آ کر بے قابو نہیں ہو جاتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، کظم کے معنی چھپانے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصے کو پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ ابن ابی حاتم۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو مقابل والے کو پچھاڑے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے۔ مسلم، مسند احمد، مشکات، جلد دوم، صفحہ 294۔ والعافین عن الناس، یعنی متقیوں کی تیسری شان یہ ہے کہ وہ ظرف کے بڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں خسروں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بہتر سلوک بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کا لب لباب یہی ہے کہ وَمَن يَعْفُ يَعْفَ اللَّهُ عَنْهُ، یعنی جو کسی کے قصور کو معاف کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف کرے گا۔ یاد رکھو، جو ظاہر وہ پوشیدہ، خوشحالی وہ تنگ دستی میں مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کی حالت میں بے قابو ہونے کے بجائے غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کے قصور و خطا کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ ایسے اعلی ظرف مومنین کو محسنین یعنی صاحبان احسان فرماتا ہے، اور ایسے مومنین کو اللہ دوست رکھتا ہے۔
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
اور جب وہ کھلی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس آیت میں متقیوں کی چوتھی اخلاقی صفت بیان ہو رہی ہے کہ گناہ کے صادر ہونے کے بعد وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، ان کی جو غفلت تھی وہ دور ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے پکا عہد کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے پھر وہی گناہ ان سے صادر نہ ہوگا۔ اس آیت میں متقیوں کی صفت ظاہر کرتے ہوئے توبہ کے قانون کے چار اہم اجزاء کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خطا و لغزش پر وہ فوراً چونک پڑتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ کو یاد کر کے لرز جاتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ سے گناہ کے اعتراف کے بعد بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور نمبر چار، آئندہ اس گناہ سے باز رہنے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے تعلق سے تواتر کے ساتھ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالی عنہ سے پنچ فضائل میں یہ روایت آئی ہے کہ قاتم النبیین حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام و اتم حضرت سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیت الوضو کے دوگانے کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لینے کے بعد اس آیت نمبر 135 کو بطور ضم سورہ تلاوت فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے تمام مومنین، مصدقین، مرد و خواتین اس کی تلاوت کر کے اب بھی توبۃ النصوح اور استغفار، نیز خدائے بزرگ و برتر کے گناہوں کو معاف کرنے کی صفت مبارکہ، اور پھر توبہ کی قبولیت پر اپنے یقین کامل اور ایمان محکم کو دن تمام میں ہر تحیت الوضو کی دوگانہ رکعتوں میں تلاوت کی تکرار کے ذریعے اور دوہرا دوہرا کر تازہ کرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ آیت شریفہ یاد نہ ہو، انہیں چاہیے کہ اس کو یاد کر لے اور اس کو اپنی اپنی نمازوں میں بطور ضم سورہ پڑھ لے، تاکہ خدا تعالیٰ کی ان رحیمانہ صفات قدسیہ کے بار بار اقرار سے ایمان میں زیادتی ہو اور گناہوں کی معافی کی سعادت حاصل ہوتی رہے۔ تحیت الوضو کے دگانے کی دوسری رکعت میں امامنا حضرت مہدی علیہ السلام نے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورة النساء آیت نمبر 110 کی تلاوت فرمائی تھی۔ یہ دونوں آیتیں توبہ کی اہمیت اور اس کی قبولیت پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ خواہ آدمی کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اپنی موت کے غڑغڑے سے قبل اگر خلوص دل کے ساتھ توبہ و استغفار کر لے تو اس کی توبہ کو خدا بزرگ و برتر ضرور قبول فرماتا اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ گروہ معلہ میں مرنے سے پہلے ہر مصدق مرد اور عورت کو خدا کی طرف مرشدین کرام رجوع کرانے اور انہیں خدائے خدوس سے اپنے ہر چھوٹے بڑے دانستہ یا نادانستہ طور پر صادر شدہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی تکمیل کراتے ہیں، تاکہ اللہ کے ایسے بندے اپنے خالق کے حضور گناہوں سے تائب اور متاع دنیا کی محبت ترک کر کے صرف اپنے خالق کی محبت لیے ہوئے پاک و طاہر پہنچے۔ اسی توبہ و استغفار اور ترک حب دنیا کا اقرار کرائے جانے کو بعض غیر مہدوی متعصب اور مشائخ نما جہلا نے افتراء اور بہتان کے ذریعے اس طرح شہرت دے رکھی ہے اور عوام الناس کو بہکاتے رہنے کا ایک مضموم طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے کہ مہدوی مرشدین کرام وقت آخر اپنے مرنے والوں کے نڑلے اور نرخڑے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں مہدویت کے اپنے زندگی بھر کے طور طریقوں سے رجوع کراتے ہیں۔ دیکھو کتنی جاہلانہ اور مفسدانہ باتیں یہ تراشتے ہیں، پتہ نہیں وہ اور کیا بک بک کرتے اور اسے پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا کر تمہارے بجائے دوسری گناہگار مخلوق کو پیدا کرتا تاکہ اس کی مغفرت کرے اور اپنی صفت غفور و رحیم کو کام میں لائے۔
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔
اور تم اللہ تعالی کے دیدار کے راستے میں نہ تو تھکو اور نہ غم کرو، تم ضرور کامیاب رہو گے اگر تم مخلص مومن ہو۔ ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جنگ احد کی شکست پر رنج و ملال نہ کرو، اس موقع پر جو کچھ رونما ہوا وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ حق و باطل کی معرکہ آرائی دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، تم سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں اور ان پر بھی فتح و شکست کے بڑے بڑے واقعات گزر چکے ہیں۔ دنیا میں نکلو اور ذرا اللہ کی زمین پر چل پھر کر دیکھو، اس کے ہر گوشے میں تم دیکھو گے کہ برباد شدہ قوموں کے آثار، اجڑی ہوئی آبادی کے کھنڈرات اور سر بفلک محلات کی گری ہوئی دیواریں زبان حال سے اپنا افسانے عبرت سنا رہی ہیں۔ یاد رکھو قوموں پر اس قسم کی تباہ کاریاں اس قانون الہی کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا قانون یا سنت اللہ یہ ہے کہ جو جماعت خدا کے عشق نامہ ہدایت قرآن کو قبول کرتی ہے، جو حصول دیدار خدا کے لیے ایک مکمل رہبر و رہنما بھی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو جماعت پیغام الہی کو پس و پشت ڈال دیتی ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک احد کی شکست پر رنج و ملال ہونا ایک فطری بات ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہونا چاہیے کہ اس کا رنج و ملال تم کو اتنا مغلوب کر دے کہ آئندہ کے لیے تم ہمت ہار بیٹھو۔ تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے اور تمہاری ساری قوتیں ہمیشہ کے لیے معطل ہو جائے۔ یہ میدان جنگ ہے، کبھی ایک فریق جیتتا ہے تو کبھی دوسرے کی باری آتی ہے۔ قوت و مسرت کا سر چشمہ ایمان تمہارے پاس ہے، لہذا تمہیں تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ شکست کی صورت میں بھی تم ہی کامیاب اور سر بلند ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی سچی روح موجود ہے تو پھر یقیناً دنیا میں فتح و سر بلندی صرف تمہارا مقدر ہے۔ فتح و سر بلندی چونکہ مومنوں کا حصہ ہے، لہذا ایمان کا مضبوط رشتہ چھوٹنے نہ پائے۔
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
یعنی جنگ احد میں اگر تمہیں کوئی چوٹ لگی ہو تو دوسروں کو بھی تو ایسی چوٹ جنگ بدر میں لگ چکی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ دیکھو، جب جنگ بدر میں شکست کھا کر کفار پست ہمت نہ ہوئے تو تم آج جنگ احد میں چوٹ کھا کر کیوں دل شکستہ ہو رہے ہو؟ کفار تو بدر کے دن شکست سے بد دل نہیں ہوئے، اور پھر سال بھر کے اندر ہی اندر باطل کی حمایت کے لیے میدان احد میں آ کر ڈٹ گئے۔ تم تو مومن ہو، حق کی تائید اور حمایت میں سر فروشی کرنے نکلے ہو۔ ایک احد کا میدان ہارنے سے اتنے مغلوب ہونا تمہاری شان نہیں۔ یہ فتح و شکست، عروج و زوال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے، کبھی ایک کی کامیابی ہے تو دوسرے کی شکست، لیکن قوموں کی کشمکش کی تاریخ میں ایک دو میدان کی ہار جیت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اعتبار تو آخری فتح کا ہے جس پر مومنین کو یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ احد میں شکست ہوئی لیکن اس کے اندر بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ کھرے اور کھوٹے کی آزمائش ہو جائے، اور جو منافق اور اوپری دل کے مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن معاملات کا ذاتی تجربہ ہو جائے، تاکہ تجربے اور مشاہدے کے بعد ان کے قدم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ تیسرے یہ کہ کئی مسلمان شہادت کے عظیم مرتبے سے نوازے جائیں۔ چوتھے یہ کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں تو آزمائش میں پڑنے سے ان کے گناہ دھل جائیں، تاکہ ان کا عزم و ایمان اور زیادہ مضبوط اور بے داغ ہو جائے۔
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
إلى آخره۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہیں چھانٹا ہے جنہوں نے جہاد کیا اور ثابت قدمی کا عملی ثبوت دیا۔ یہ ان شہادت کے خواہش مندوں کی طرف اشارہ ہے جن کے اصرار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ رضائے الہی جنت کے بلند درجے اور دنیاوی فتح و کامرانی کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا مسلمان اللہ کے راستے میں آزمائشوں سے گزرے اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کرے، ورنہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اور تمہارا تو یہ حال تھا کہ جنگ بدر کے شہداء کے فضائل سن سن کر تم خواہش کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے، اسی لیے تم اصرار کر رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر مدافعت کرنا بزدلی ہے، لہذا مدینے سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب میدان جنگ گرم ہو گیا اور موت سامنے آ کھڑی ہوئی تو تم میں سے اکثر کا حال دیگرگوں ہو گیا۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔